الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آج موقع کی مناسبت بھی ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے, نویں ذوالحجہ ہے, اور کل عید الاضحیٰ کا دن ہے, قربانی کا دن ہے. تو قرآن پاک کی سورت سورۃ الکوثر, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا, اس کی تفسیر سے درس دینے کا ارادہ کیا. سورۃ الکوثر قرآن پاک کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے مختصر سورت ہے, سب سے چھوٹی سورت, تین ہی اس کے اندر آیات ہیں, اور عموماً یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے, اس لیے کہ سب سے چھوٹی بھی ہے, سب سے آسان ہے یاد کرنا. سورۃ الکوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی. جیسا کہ اکثر سورتیں اور آیتیں قرآن پاک کی کسی وجہ سے نازل ہوتی ہیں, نازل ہوئی تھیں, ان وجوہات کو جن کے تحت یہ نازل ہوتی ہیں ان کو نازل ہوتی تھیں ان کو شان نزول کہتے ہیں, کہ کیا واقعہ پیش آیا, اس کے پس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ اور مادینہ, یہ دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائی. ایک کے علاوہ چار بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں. پہلی کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا, پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کچھ مؤخرین نے ترتیب تھوڑی سی مختلف لکھی ہے, لیکن جمہور کا اتفاق اسی ترتیب پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے عطا فرمائے ان میں سے ایک کا نام, یا ایک ہی عطا فرمائے یا ایک سے زیادہ, دو, بہرحال ایک کا نام تھا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن بیٹے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے یہ فیصلہ فرمایا کہ واپس لے لیے جائیں. تو وہ کچھ ہی دن اس دنیا میں حیات رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا ان کو. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا, اور ان کا ایک نام ابراہیم بھی آیا ہے کتابوں میں, تو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بچپن ہی میں انتقال ہو گیا, تو کفار مکہ اس زمانے میں, کیونکہ شروع کا زمانہ تھا بعثت کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت مکہ مکرمہ میں شروع ہو گئی تھی. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے, کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں جو آپ کا نام آگے لے کر کے چلے, تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. ان میں سے ایک وائل بن آس بن وائل تھا, جس نے کہ ایک تقریب میں مشرکین اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں, انہوں نے جو تحریک شروع کری ہوئی ہے, یہ بس ان کی اپنی زندگی تک ہی رہے گی, اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ ہے نہیں. جو دی تھی اللہ نے وہ بھی واپس لے لی, تو ان کے مرنے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہے گا, ان کی نسل جو ہے وہ قطع ہو جائے گی, اور ان کی دعوت بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. تو اس کے اس بات کہنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. ایک اور بھی واقعہ منقول ہے, وہ یہ کہ مدینہ منورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن, جو بعد میں جا کر کے ہجرت کے بعد اس نے اپنی دشمنی کے اور بھی پرزے نکالے, وہ کعب بن اشرف یہودی تھا. وہ مکہ مکرمہ کسی کام سے آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور اس سے سیلف ایشورنس مانگی اپنی اس مخالفت کی, کہ ہم جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں کیا ہم اس کے اندر ٹھیک ہیں, کیونکہ تم اہل کتاب ہو, اور یہ بھی جو ہے وہ اہل کتاب ہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو تم لوگ تو اہل کتاب کے علماء ہو. یہود جو ہے وہ بڑے علماء تھے اہل کتاب میں سے, اور ان کے پاس بہت علم تھا. تو مشرکین مکہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ نوجوان ہم سے دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے یا ہم زیادہ بہتر ہیں, حالانکہ ہم حجاج کرام کی خدمت کرنے والے ہیں. کیونکہ کعبۃ اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کا گھر سبھی مانتے تھے, اور وہاں پہ حج کرنے کے لیے لوگ اس زمانے میں بھی آتے تھے. تو ہم حجاج کرام کی خدمت کرنے والے ہیں, بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں. یعنی حجاج کی خدمت کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, بیت اللہ کے ہم مجاور ہیں, تو نیکی کے کام تو ہم کر رہے ہیں, تو ہم زیادہ بہتر ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ اور اس پر کعب نے سن کر کہا کہ نہیں, تم لوگ زیادہ بہتر ہو, اس کی دعوت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو کچھ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ سورت اس کے جواب کے نتیجے میں بھی نازل ہوئی. تو شان نزول جو ہے وہ یہ دو واقعات ہیں اس سورت کے. یہاں پر ایک بات دل میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نیکی کا سراپا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صادق اور امین مانتے تھے, حتیٰ کہ آپ کو دشمن بھی مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں بھی صادق اور امین تھے, اور جب تک کہ کفار نے مخالفت شروع نہیں کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی زندگی میں بھی شامل تھے. کفار جو ہے وہ آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے, حتیٰ کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کری قریش نے, تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھوانے کا کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور تمام کفار, تمام قریش جو ہے وہ اس بات سے خوش ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا, تو یہ سارا کا سارا معاشرہ جو ہے اللہ ماشاء اللہ چند حضرات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا, اور اس موقع پر انہوں نے اپنی نیکیوں کو الگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو الگ کر دیا, اور اس طرح سے موازنہ کرنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں, ہم جو ہیں وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں, تو اصل کام تو ہم کر رہے ہیں, اور یہ تو ہیں زبانی باتیں کرنے والے, لوگوں کو بلانے والے, الگ کرنے والے, تو ہم زیادہ بہتر ہوئے کہ یہ زیادہ بہتر ہوئے؟ تو جو دشمن تھا اور اس کے دل میں کفر تھا, یہود میں سے تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, یہود کو کیا تکلیف تھی؟ نبی کے انتظار میں تو وہ بھی تھے, اور مدینہ منورہ آ کر کے سیٹل ہی وہ اس لیے ہوئے تھے کہ اسی علاقے میں اللہ کے آخری نبی آئیں گے. مسئلہ پھر کیا تھا؟ مسئلہ یہ بنا کہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ نے دوسری نسل کو پسند کر لیا نبی بھیجنے کے لیے, بس یہ مسئلہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا, 100% یقین تھا, حتیٰ کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے تھے. جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 10 بچے کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں لگ رہا کون میرا بیٹا ہے کون میری بیٹی ہے, پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اسی طرح ان کو بھی پکا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. پھر مخالفت کیوں, دشمنی کیوں؟ صرف اس لیے میرے خاندان سے نہیں ہے. تو یہ خاندانی عصبیت جو ہے نا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اس کو عصبیت کہتے ہیں. حق کو جانتے ہوئے ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دینا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے, اور حق کہنے والا, حق کی مخالفت کرنے والا میرا بھائی ہے, اور حق کی بات کرنے والا میرا بھائی نہیں ہے, بس یہ رشتہ داری کافی ہے میرے لیے, میں اس کی مخالفت کروں گا چاہے مجھے معلوم ہے کہ وہ حق پر ہو. اس کو عصبیت کہتے ہیں. اور یہ خالی جو ہے وہ قوموں کے لیول پر نہیں ہوتی, ملکوں کے لیول پر, معاشروں کے لیول پر, شہروں کے لیول پر نہیں ہوتی. جیسے ہم نے کچھ تنظیموں کے اوپر عصبیت کا ٹھپا لگا دیا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بری قرار دے دیا ہے, یہ انڈیویجول زندگیوں میں بھی ہوتی ہے, ہماری اپنی زندگی میں بھی ہوتی ہے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے ایک ہمارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اور ایک ہمارا دور کا جاننے والا ہوتا ہے. دور کا جاننے والا سچ بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ سچ بات کر رہا ہے, لیکن ہم اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور اپنے قریب جانے والوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ باطل پر ہے، وہ ناجائز بات کر رہا ہے، لیکن ہم صرف اس کی اس وجہ سے حمایت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اسی کو عصبیت کہتے ہیں، اسی کو عصبیت کہتے ہیں. صرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عصبیت نہیں کرتی، ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی عصبیت کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یہود جو ہے وہ عصبیت کا شکار تھے، اس وجہ سے اس کعب بن اشرف یہودی نے جانتے بوجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کفار مکہ کو بتائی. اور دوسری بات یہ کہ بظاہر بڑا کام کرنے والا، نیکی کا کام کرنے والا اپنے آپ کو اس شخص سے عموماً افضلی سمجھتا ہے جو کہ نیکی کی طرف بلانے والا کام کر رہا ہو. دعوت و تبلیغ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جی آپ تو بس زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں، یا علماء جو علم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، علم کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ تو بس کتابوں کے کیڑے ہیں، مدرسے میں بند رہ کر کے آپ تو بس کتابوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اصل کام تو دین کا ہم کر رہے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ دین کو اسٹیبلش کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف زبانی باتیں، صرف جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ دین کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دین کے اندر عاجزی اور انکساری سے جو کام کیا جاتا ہے، تقوی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، وہ قبول ہوتا ہے. کام کی بڑائی، کام کے میگنیٹیوڈ کے بیسس پہ کام قبول نہیں ہوتا، کہ کون کتنا بڑا کام کر رہا ہے اور کتنے زیادہ لوگوں میں کام کر رہا ہے، اس سے قبولیت نہیں ہوتی. دنیا والے تو واہ واہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی قبولیت نہیں ہے. قبولیت جو ہے وہ تقوی اس کی شرط ہے، اور قبولیت جس کو ملتی ہے نا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. بڑکیاں مارنے والا جو ہوتا ہے، اس کی بڑکی مارنا، بڑائی کی باتیں کرنا، اور علماء مشائخ کو برا بھلا کہنا، تبلیغ کا کام کرنے والوں کو برا بھلا کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا کام قبول نہیں ہے، اگرچہ کہ کتنا زیادہ بڑا کیوں نہ ہو. تو یہ چیز آج نہیں ہے، یہ پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، اور کفار نے بالکل یہی بات کعب بن اشرف کے پاس جا کر کہی تھی کہ اصل ٹینجیبل کام تو ہم کر رہے ہیں. انگریزی زبان کہتے ہیں نا ٹینجیبل اور انٹینجیبل. باتیں بنانا تو انٹینجیبل بات ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس کا، بس باتیں تو سب بنا لیتے ہیں، اٹس آل ٹاکس، ٹھیک ہے نا، لیٹس واک دا ٹاک، لوگ کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کچھ کر کے دکھاؤ، خالی باتیں ہم نہیں سننا چاہتے. تو بیانات کی جو ہے وہ پھر اہمیت نہیں رہتی ان کی نظر میں، کہتے ہیں یہ شیخ لوگ، پیر لوگ، مولوی لوگ، یہ تو خالی بیانات کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذاتی زندگی میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور آج بھی علماء مشائخ جو ہیں ان کی زندگیاں حقوق العباد کے ساتھ مزین ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں بڑائیاں نہیں بیان کرتے، لوگوں کے سامنے ان کو اچھالتے نہیں ہیں، اور لوگوں کو جتاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ چھپ کے کام کرتے ہیں، ان کو چھپنے کی غرض ہوتی ہے. اور جو لوگ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ تزکیہ نفس کے بغیر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چھپنے سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور پھر وہ باتیں بھی کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ جی آپ نے کیا کر لیا، اصل کام تو جی ہماری تنظیم کر رہی ہے، حالانکہ دین کا یہ مزاج ہرگز نہیں ہے. تو کفار نے بھی یہی بات کری تھی کہ فزیکل ٹینجیبل کام تو ہم کر رہے ہیں، تو ہم بہتر ہیں کہ یہ بہتر ہیں. تو جب یہ باتیں کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرماتے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نیم بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوتے وقت طاری ہوتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا، اور ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت پڑھی، یعنی سورہ کوثر پڑھی، اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ اتدرون ما الکوثر؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ رسول عالم، تو صحابہ کرام کا بھی جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، وہ گیس ورک شروع نہیں کر دیتے تھے، تو اللہ اور اس کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، یہی ادب کا تقاضا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے. خیر کثیر کا مطلب بہت عظیم بھلائی، کثیر بھلائی. تو جس میں خیر کثیر ہے، اور ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا نیا دین اختیار کر لیا. یعنی یا تو یہ منافق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ منافق ہی رہے، یا یہ مرتد ہو گئے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ارتداد کا فتنہ عرب کی سرزمین کے اندر بہت زیادہ پھیل گیا تھا. مسلمہ کذاب کا ایک نام اس کے اندر آتا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ ارتداد کے تمام فتنوں طاقت سے کچلا تھا. تو یہ جو کوثر ہے یہ خیر کثیر کو کہتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ پچھلے بیان میں بھی ایک ہوا تھا اس قربانی کے تعلق سے، ان سے لوگوں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ جنت کی نہر جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر کے اندر داخل ہے، شامل ہے. تو کس طرح سے ہے کہ نہر جو ہے وہ تو جنت کے اپنے اندر موجود ہے، لیکن اس نہر میں سے گویا کہ کچھ پرنالے نکل رہے ہیں جو کہ ایک حوض کے اندر جا کر کے گر رہے ہیں، اور وہ حوض جو ہے وہ جنت سے باہر ہے، جنت سے باہر ہے. وہ حوض حوض کوثر کہلاتا ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت سے ملیں گے قیامت کے دن، اور وہاں پر امت کو پیالوں میں بھر بھر کر کے کچھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، کچھ کو جو ہے وہ فرشتے اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. تو یہ حوض کوثر جو ہے وہ میدان حشر میں ہوگی، اور جنت میں جانے سے پہلے مومنین کو اس میں سے پانی پلایا جائے گا، جس میں سے پانی پینے کی وجہ سے ان کی قیامت کے دن کی جو پیاس ہے وہ بجھ جائے گی. تو انا آتینا کل کوثر، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی. فصل لربک وانحر، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اپنے رب کی خاطر، وانحر اور قربانی کیجئے. فصل نماز پڑھیے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جتنی نعمت کی مقدار ہوتی ہے یا اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے مطابق شکر کا کام کیا جاتا ہے. ایک عام نعمت جو کہ ہم روزمرہ کے اندر ایکسپیرینس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں ملے تو ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. زیادہ بڑی نعمت ملے تو ہم اس کے اوپر اور زیادہ زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، شکر کے اور زیادہ کلمات کہتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں، اللہم اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور بہت سارے کلمات جو ہیں وہ حدیث پاک کے اندر آئے، ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن نعمت اگر بڑی ملے تو اس کا شکر بھی جو ہے وہ پھر بڑے انداز سے ادا کرنا ہوتا ہے. تو جو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھیں. نماز کی جو عبادت ہے وہ تمام عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ کامل عبادت ہے. کامل ترین عبادت ہے نماز کی، اور یہ بدنی عبادت ہے، یعنی اپنے بدن سے انسان کرتا ہے. اس میں زبان کی بھی شمولیت ہوتی ہے، ہاتھ پیر کی بھی شمولیت ہوتی ہے، سر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، پیر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مڑتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ انسان کے بدن کی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. تو بدنی عبادتوں کے اندر سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز کی عبادت ہے. کامل کس طریقے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ عطا کیا. تو اس پر مشائخ نے بہت پیاری باتیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر جیسے کہ پچھلے دفعہ بھی ہم نے سنا تھا, ایک قسم کی مخلوق ہے جس کو نباتات کہتے ہیں, یعنی درخت پودے. یہ جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی صورت میں نماز عطا فرمائی. یہ ہر وقت جو ہے وہ قیام کی صورت میں رہتے ہیں, یعنی کھڑے رہتے ہیں. درخت جو ہے وہ اسٹریٹ کھڑے رہتے ہیں, پودے کھڑے رہتے ہیں. ان کی گروتھ ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ سورج کی ڈائریکشن میں موو ہوتے ہیں, اور ان کی جڑیں جو ہیں وہ سورج کے اگینسٹ موو ہوتی ہیں. جڑوں کو اندھیرا چاہیے ہوتا ہے, اور سٹیمز اور جو سٹیمز ہوتی ہیں اور جو ٹرنک ہوتا ہے ٹری کا, اس کو جو ہے روشنی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی عبادت عطا فرمائی. پھر جو چوپائیں ہیں یعنی فور لیگڈ اینیملز جتنے بھی ہیں, ان کو دیکھ کر کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکے رہتے ہیں. تو جس حالت میں وہ جھکے رہتے ہیں وہ حالت جو ہے وہ ہماری نماز کی رکوع سے مشابہت رکھتی ہے. تو اس وجہ سے مشائخ نے کہا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چوپائیوں کو رکوع والی عبادت عطا فرمائی, رکوع والی نماز عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری قسم کی مخلوق کو دیکھیں جو کہ ریپٹائلز جس میں آتے ہیں, جس میں کیڑے مکوڑے آتے ہیں, انسیکٹس آتے ہیں, تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح سے زمین کے ساتھ مستقل لگے رہتے ہیں. ان کا پیٹ مستقل زمین پر لگا رہتا ہے, پورا جسم جو ہے وہ زمین سے اٹیچ رہتا ہے, کہ گویا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے. کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر زمین کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے. مرد کے جو ہے وہ جتنے اہم اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر لگتے ہیں, اور عورت کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سکھائی وہ اس طرح سے کہ مکمل طور پر سمٹ کر وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا دے, جتنا لگا سکتی ہے اتنا لگا دے. تو سجدے کی عبادت ایسی عبادت ہے جس میں کہ ہم زمین پر رہتے ہیں, لیکن ہماری نماز میں سے جو سجدے والی پوزیشن ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو اور اس قسم کے جانوروں کو عطا ہوئی. اب ایک قسم کی حیت جو ہے وہ نماز کی رہ گئی, وہ ہے بیٹھنے کی حیت, یعنی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کس مخلوق کو عطا کری گئی؟ تو اگر ہم مخلوقات کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو جو جمادات ہوتے ہیں یعنی پتھر اور پہاڑ, اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ اس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس حالت میں ہوتے ہیں گویا کہ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں. بیٹھے ہوئے حالت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ زمین پر ہوتا ہے, اور ہمارا سر جو کہ ہمارے جسم کا سب سے چھوٹا پارٹ ہے وہ اوپر ہوتا ہے. تو اوپر سے گویا کہ ہمارا پیرامڈ بن رہا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے پہاڑ پتھر بھی ایسی شکل کے ہوتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق قسم کی مخلوق کو جو ہے وہ نماز کا صرف ایک رکن عطا کیا, جبکہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا مجموعہ یعنی کامل عبادت عطا فرمائی نماز کی شکل میں. تو نماز جو ہے وہ بہترین عبادت ہے, اور اس کو بہترین بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم فرمائے. ایک, نماز پڑھیے, اور وہ نماز بھی ایسی کہ اپنے پروردگار کے لیے, لربکا کا اس کے اندر کوالیفائر جو ہے وہ ایڈ کر دیا. یعنی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ دکھاوے کے لیے ہو, یا کسی جو ہے وہ اور دنیاوی مقصد کے لیے ہو کہ جی نماز میں ایکسرسائز بڑی ہوتی ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ روزانہ پانچ دفعہ یا اتنی دفعہ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کریں تو آپ کے رگوں کے اندر خون کی دوڑنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا, تو اس نیت سے کوئی نماز پڑھنا شروع ہو جائے, یا وضو کرنے سے جو ہے میں بڑا فریش محسوس کرتا ہوں اس وجہ سے وضو کروں گا نماز پڑھوں گا, یا صبح اٹھوں گا اور اس کے بعد میں ورزش کروں گا اس وجہ سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں, نماز کی عبادت بھی جیسے کہ ساری عبادتوں کا حق ہے, وہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے ہونی چاہیے. اور دوسری عبادت ونحر, نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو, اور وہ بھی ایک خاص طریقے سے قربانی کرنا. نحر جو ہے وہ اونٹ کی قربانی اس انداز سے کرنا کہ اس کے حلقوم یعنی حلق کے اندر نیزہ یا چھری کو مارنا, کہ اس کے اندر ایک ہول ہو جائے اور اس کی گردن میں سے تمام کا تمام خون جو ہے وہ باہر آ جائے. ایک دفعہ ہمیں بھی نحر کو دیکھنے کا موقع ملا, تو جب قصائی نے یہ چھری ماری تو اونٹ کھڑا ہی رہا, بہت دیر تک کھڑا رہا, لیکن اس کے گردن سے خون جو ہے وہ ایک نالے کی شکل میں نکلنا شروع ہوا، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر جب نکل گیا تو اونٹ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ خود بخود گر پڑا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے نہر کرنے کا۔ تو چونکہ عرب کے اندر عموماً قربانی اونٹ ہی کی ہوتی تھی اور وہ نہر کا طریقہ ہی عموماً استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے نہر کا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ جو ہے وہ ذبح کر کے بھی قربانی ہوتی ہے، جیسے کہ گایوں بکروں اور دمبوں مینڈوں وغیرہ کو جو ہے وہ ذبح کے ذریعے سے قربان کیا جاتا ہے۔ تو شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عبادتیں کرنے کا حکم دیا، ایک عبادت ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنے کا مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ جانور کا خون بہانا ہے، جو کہ ہم عید الاضحیٰ کے اندر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ جی اپنا پیسہ قربان کر دیا، یا اپنی کوئی گھر کی چیز قربان کر دی، یا اپنے مال میں سے کچھ اور قربان کر دیا، یا جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے قربانی کے ایک واسٹ معنی کے اوپر بیان سنا تھا کہ ہم نے اپنی خواہشات قربان کر دی، ہم نے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنی دوستیوں کو، اپنے جذبات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر قربان کر دیا۔ وہ ایک بہت وائڈ مطلب تھا قربانی کا، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی خون بہانے سے مطلب ہے۔ تو اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے بھی اور بہت ساری احادیث کی وجہ سے بھی، ہمارے فقہا نے عید الاضحیٰ کے اندر خون بہانے کو جانور کے اس کو واجب قرار دیا کہ ہر مسلمان صاحب استطاعت کے اوپر خون بہانا واجب ہے۔ دوسرے فقہا نے اس کو جو ہے وہ سنت موقدہ قرار دیا، سنت موقدہ علی الکفایہ قرار دیا، اور کچھ فقہا نے یہ بھی کہا کہ پورے خاندان سے کم از کم ایک شخص جو ہے جو اس خاندان کا بڑا ہو وہ قربانی کر دے، اور اگر سارے لوگ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے خاندان میں ایک ہی قربانی کی جاتی ہے، لیکن یہ فقہا کے لیول کی بات ہے، یہ علمی ڈسکشن ہے۔ لیکن بہرحال قربانی کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے دین میں ہے، اور اس بات کو تمام فقہا مانتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ شعائر اسلام میں سے ہے اور یہ سنت ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، اس کے اوپر کسی کا انکار نہیں۔ بس وہ جو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سیلف ٹاٹ علماء، یا اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ دین کو پرکھنے والے، سمجھنے والے، انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو قربانی سے بہت زیادہ لاس بھی ہوتا ہے، بہت گندگی بھی ہوتی ہے، قومی وسائل کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، وقت کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور کام کر دینا چاہیے نیکیوں کا۔ تو وہ سب جو ہے وہ اپنی بنائے ہوئے دین ہوتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتا۔ تو قربانی اور نماز، تمام عبادتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر بھی نماز کے اندر قربانی کا ساتھ ذکر فرمایا ان صلاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوٹ کر کے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا، سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ دراصل ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں دین جو ہے وہ پارٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ بس جمعے کے دن جا کر کے نماز پڑھ لی، یا یہ کہ اور زیادہ توفیق ہو گئی تو پانچ وقت جو ہے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لی اور باقی جو زندگی کا معمول ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا، اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، سوچے بھی اپنی مرضی کی، کام بھی اپنی مرضی کے، وقت بھی اپنی مرضی سے گزر رہا ہے، اور مال بھی اپنی مرضی سے خرچ ہو رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، بس جو ہے وہ چند عبادتیں جو ہیں وہ ریچولسٹک طریقے سے جا کر کے ادا کر دی اور سمجھ لیا کہ جی ہم دین کے اوپر عمل کرنے والے ہو گئے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین ہم سے کل مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی، اور حتیٰ کہ یہ کہا کہ بے شک ہم نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے، بھائی تمہیں جنت چاہیے، تم اپنا مال بھی میرے حوالے کر دو، تم اپنی ذات بھی میرے حوالے کر دو، یعنی اپنا نفس بھی میرے حوالے کر دو، تب تمہیں جنت ملے گی۔ تو مسلمان کا سب کچھ اپنے پروردگار کے لیے ہوتا ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، لربکا میں ایک اور بھی تفسیر جو علماء نے بیان کری وہ یہ بھی کہ خاص طور پر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے لربکا کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا کیونکہ اس زمانے میں جو کفار تھے وہ بھی قربانی کرتے تھے، جانوروں کا خون بہاتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام پر بھی قربانی کرتے تھے، اور بتوں کے لیے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے بھی قربانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قربانیوں کو حرام قرار دے دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی نیک مسلمان مومن کے نام پر بھی قربانی کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب تھا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھا، تو کسی نے اگر اس کے نام کی قربانی کر دی وہ قربانی بھی حرام ہو جائے گی، اس کی بھی وہ بھی شرک کہلائے گا اور وہ گوشت حرام ہو جائے گا، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر قربانی جائز ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، آخری آیت ان شأنک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ تو جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی دعوت ختم ہو جائے گی، آپ کا کام ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی، آپ کا ذکر منقطع ہو جائے گا کیونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کا تو کچھ منقطع نہیں ہوگا، آپ کی نسل بھی چلے گی، آپ کی نسبی نسل بھی چلے گی اور آپ کی روحانی نسل بھی چلے گی، لیکن آپ کے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہوں گے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جواب، اس لفظ کو ان کے اوپر پھیر دیا کہ اصل میں تم ہی ابتر ہو، تم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دشمن ہیں وہی ابتر ہیں، ان کی نسل منقطع ہو جائے گی، ان کا ذکر منقطع ہو جائے گا، ان کا کام جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور آج دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ جو دشمن تھے ان کا ذکر کرنے والا اچھے انداز میں کوئی بھی نہیں بچا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے دونوں شکلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی، اگرچہ کہ بیٹیوں کے راستے سے آگے چلے، تو بیٹیوں کے راستے سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راستے کے تھرو، وہ نسل بھی اتنی بڑھی کہ دنیا کے اندر وہ ہر جگہ ہر خطے میں وہ لوگ موجود بھی ہیں اور ان کو تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ عزت سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے عزت کے القاب استعمال کرتے ہیں، ان کو حتیٰ کہ سید کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاشمی کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ شیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مختلف الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو عزت دی جاتی ہے، سادات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے۔ تو جو نسبی اولاد تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خوب چلائی، اور جو روحانی اولاد تھی اس میں تو جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے، چاہے پیدا دین میں ہوئے چاہے بعد میں دین میں داخل ہوئے، وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں شامل ہیں، کیونکہ نبی جو ہے وہ پیغمبر پوری امت کا باپ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اولادیں چلائیں، جبکہ کفار کا ذکر جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے اندر خود، یعنی ان کا بھی جو ذکر باقی ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نسبت سے باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہی ان کا ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی میں ان کا ذکر ملتا ہے، قرآن کی تفاسیر ہی میں ان کا ذکر ملتا ہے، یعنی وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محتاج ہو گئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہو تو ان کا ذکر بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ ویسے ہی لوگ نہیں جانتے ان کے نام، بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ جیسے واس یہ آئل آس بن وائل جو ہے اس کا نام تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ یہاں پر ایک نقطہ ذکر کر کے پھر بات ختم کریں گے، وہ یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات گزر رہی تھی اس زمانے میں، ذرا اس کو تصور کر کے سوچیں کہ مکہ مکرمہ کا معاشرہ ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے، چند سو لوگ شاید اس کے رہنے والے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ بڑا شہر ہے جی چند لوگ آپ کو جانتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ جانتے ہی نہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہاں پر پورا کا پورا معاشرہ صرف اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، سچ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کو ہر قسم کی اذیتیں دینا شروع ہو جائیں، جس کے اندر خاندانی اذیت بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جن سے نکاح ہے ان کو طلاق دلوا دی، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، کسی عورت کو اس کے گھر سے نکال دینا اس عورت کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو لخت جگر ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، معاشرے کے اندر کتنی ذلت کی یہ بات ہوتی ہے، بیٹی کو جو ہے وہ باپ کی وجہ سے لوگ ایسے باپ کو کتنا طعنہ دیتے ہیں کہ تم نے کچھ اپنی بیٹیوں کا ہی خیال کر لیا ہوتا، ذرا نرمی اختیار کر لی ہوتی، ذرا بات بدل دی ہوتی، ذرا مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ مصلحت اختیار کر لی ہوتی، بیٹیوں کا تو خیال کر لیتے، کیسے لوگ طعنے دیتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا، آپ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے بیٹیوں کو گھر سے نکلنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچاؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری، اور باپ کے نہ ہوتے ہوئے چچا ہی باپ ہوتا ہے، باپ تو نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے رخصت ہو گئے تھے، چچا باپ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپوں نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کری کہ اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کے لیے جو ہے وہ پوری صورت اتارنی پڑی کہ ٹوٹ جائیں اس ابو لہب کے ہاتھ، اتنی تو مخالفت کری. لیکن یہی تھا جس نے اتنی محبت بھی کری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اپنی لونڈی صوبیہ کو اس نے آزاد بھی کیا تھا، یعنی محبت تھی نا. لیکن اس دعوت کی وجہ سے، صرف کہتے ہیں نا ہم جس چیز کو ہم انٹینجبل کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس کہنے کی باتیں ہیں، بہت زیادہ سن کر کے ہمارے کان بھی پک جاتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ہو گئیں دین کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبانی غلامی بات، کلمہ کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کوئی بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، کوئی درخت کاٹ کے لانا، کوئی جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا مسلمان ہونے کے لیے. کلمہ صرف اور صرف ایک زبان کی چیز ہے، صرف اور صرف ایک زبان کی، زبان سے کلمہ پڑھا انسان مسلمان ہو گیا، زبان سے کوئی بات کری انسان کافر ہو گیا. تو زبانی کلامی بات کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو کس طرح سے چھوڑ دیا، کس طرح سے ان کی جو ہے وہ مخالفتیں برداشت کریں. پھر اس کے بعد جو مکہ مکرمہ کے انٹلیکچوئلس تھے انہوں نے انٹلیکچوئل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری، پیچھے پڑ گئے، ہر موقع پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اور جو گلی کے لوگ تھے انہوں نے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری، باقاعدہ جو ہے وہ نیچ اوچھی حرکتوں کے اوپر اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ بدتمیزیاں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے چند غریب مسلمان تھے یا امیر مسلمان تھے، جو بھی تھے، جس قسم کے بھی تھے، ان کے ساتھ کیسی کیسی اذیتوں والا معاملہ کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور جتنے باقی کے آپ کچھ کے تذکرے پچھلے بیان میں بھی سنے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ جسمانی اذیتوں کا معاملہ، اوجھڑی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ لا کر کے ڈال دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر جو ہے وہ رسی کے جو ہے وہ باٹ پٹے بنانا کہ گویا کہ گلا گھونٹ دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ان کو اس طرح سے مارنا شروع کر دینا کہ پورا جسم جو ہے وہ سوج گیا، حتیٰ کہ ان کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ایسی اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی، اور بیٹا عطا ہونے کے بعد پھر انسان کی کیسی امیدیں بیٹے کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں کہ جی یہ بڑا ہوگا، یہ میرا سہارا بنے گا، میری نسل اس سے چلے گی، یہ میری مدد کرے گا، میرا سپورٹ بنے گا. اور وہ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے کے اندر واپس لے لیا، اور اس کو جو ہے وہ مخالفین نے، مشرکین نے اس موقع کو ہاتھ سے بالکل بھی نہیں جانے دیا، ذرا بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سمپتھی نہیں کری کہ ہاں بھائی آپ کے اوپر بڑی مصیبت آ گئی، بڑا مشکل آ گئی، بلکہ الٹا جو ہے وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ٹینجبل چیز تو کوئی بھی نہیں تھی، فزیکل چیز تو کچھ بھی نہیں تھا، کیا چیز تھی؟ وعدے، صرف زبانی وعدے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت اپنے پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ساتھ بھیجتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ زبانی یہ وحی کے کلمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دیتے تھے، اور یہ وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہی اس کو سنتے تھے. سارے صحابہ کو نہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کہ بھئی تم میری بات نہیں مان، تو جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے وہ اس کے اندر فردر اوتھینٹسٹی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ گویا کہ ایک جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس سے تقویت ملتی. نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں ماننے والے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی زبان سے آگے بات پہنچاتے ہیں. تو بس زبانی کلامی باتیں، صرف اور صرف جو ہے وہ زبانی وعدے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، مشکل حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ اس وقت زبانی ہی نظر آتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ آن پیپر ہی نظر آتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں نظر آتے ہیں. لیکن جو ان وعدوں کے اوپر یقین کرتا ہے، ایمان لے کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے وعدوں کو بعد میں آنے والے وقت کے اندر پورا کر کے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کئی سالوں تک جو ہے وہ ان حالات کے اندر رکھا، جبکہ صرف وہی نازل ہوتی تھی، صرف وعدے ہوتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ پٹ رہے ہوتے تھے، بری طریقے سے پٹ رہے ہوتے تھے. حتیٰ کہ ایک وقت تو یہ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے ایسے بھی اللہ کے پیغمبر نبی گزرے ہیں کہ جن کو ہے آرے سے جو ہے وہ چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا، جن کی کھالیں اکھیڑ دی گئیں، جن کے جو ہے وہ ناخنوں کو اکھیڑ دیا گیا. تو ایک دن اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور وہ وقت ہوگا کہ اس زمین کے گوشے گوشے میں جو ہے وہ میرے دین کا پیغام پہنچے گا. لیکن وہ کب آنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے سامنے تو صرف اور صرف یہ وعدے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے حق میں کر کے دکھاتے ہیں جو کہ اللہ کے ان وعدوں کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ خبر کے اوپر ہوتا ہے، نظر کے اوپر نہیں ہوتا. تو خبر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے، جو چیز اندیکھی ہوتی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اچھا مل جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو 100% اچھا ملے گا ہی. تو اس سورت کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں، اگرچہ کہ بہت ہی چھوٹی مختصر سورت ہے. ایک تو یہ کہ مقطوع النسل وہ ہوتا ہے جو کہ گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے. جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو اس دنیا کے اندر آباد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے وارث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کر کے دکھایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آنے والے جتنے بھی صلحاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہ کر کے دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر اس کو سمجھنے کی، اس کو انٹرنلائز کرنے کی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، نماز کا یہیں پہ ارادہ تھا، عشاء گھر میں آپ کو جانا ہے جی، تو مغرب پھر مغرب یعنی مسجد میں پڑھ لیں گے. تو چند باتیں جو ہے وہ عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بس نقل کرنی تھیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ عید الاضحیٰ میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نماز عید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے. اور یہ ترتیب بھی جو علماء نے اس کی جو دلیل دی ہے وہ بھی دراصل سورہ کوثر کی جو آیت ہے، فصلی لربک وانحر، تو اس میں بھی نماز کا ذکر پہلے ہے اور قربانی کا ذکر بعد میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر عیدگاہ کے اندر ہی جو ہے وہ قربانی کیا کرتے تھے. قربانی کرنا جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ واجب ہے، تو جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کو قربانی کا انتظام کرنا چاہیے. جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پہ اگر قربانی کا انتظام نہ ہو پائے، کوئی اس کے اندر مشکلات ہو رہی ہوں، تو جہاں اپنے ملکوں کے اندر ہم پیسہ بھجوا کر کے یا وہاں پہ جو ہے وہ قربانی کا انتظام کر سکتے ہیں. نماز عید سے پہلے نہ کھانا پینا یہ جو ہے وہ سنت ہے. تو جو حضرات نماز عید پڑھنے کے لیے کل جائیں گے تو وہ اس بات کا انتظام کریں کہ عید سے پہلے کچھ نہ کھائیں، نماز عید پڑھ کر جب واپس آئیں تو اس کے بعد کچھ کھائیں. اگر گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے تو قربانی کے گوشت سے جو ہے گویا کہ اصطلاحی طور پر یعنی ظاہری طور پر جو ہے وہ اس سے افطار کر لیں، ورنہ کوئی بھی چیز جو گھر کے اندر موجود ہے اسی کو کھائیں. صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل اور مسواک کرنا، اور عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیر مذکور الصدر با آواز سے بلند پڑھنا، یعنی اتنی آواز سے پڑھنا کہ برابر والوں کو کم از کم اتنی آواز آئے. تو یہ مردوں کے لیے یہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے. اور تکبیر تشریق جو ہے وہ ویسے آج صبح سے آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، تو جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں تو ان کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو جو ہے وہ پست آواز سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے. فتاویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، تو اس وجہ سے عورتوں کو بھی پڑھنا یہ واجب ہے. بس اور بہت زیادہ مسائل تو ہیں نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ ویسے بھی قربانی لوگ کم ہی کرتے ہیں، اپنے ملکوں کے اندر جو قربانی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے قربانی کے گوشت کے مسائل اور قربانی کی کھال کے مسائل اور دیگر اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ تو تفصیل سے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو پڑھ لیں. اگر اپنے پیچھے اپنے ملکوں کے اندر قربانی ہو رہی ہے تو وہاں پر اس سال جو ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر عید الاضحیٰ جو ہے وہ یہاں سے 2 دن بعد ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے پیسے وہاں پر دے کر کے قربانی کے حصے میں اپنا حصہ لگایا ہے تو وی ول ہیو ٹو میک شیور، یعنی اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں کے پہلے دن ہی قربانی ہو جائے. اگر وہاں کے پہلے دن قربانی نہیں ہوئی تو ہمارے 3 دن قربانی کے گزر جائیں گے، اور جب 3 دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد کوئی قربانی نہیں ہوتی. عید الاضحیٰ کی قربانی 3rd دن کے بعد 4th دن نہیں ہو سکتی. تو اگر انڈیا میں یا پاکستان میں انہوں نے 2rd دن قربانی کری، ہمارے نام کی قربانی 2rd دن کری، تو وہ قربانی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے پہلے دن قربانی کرنا یہ ضروری ہے. تو جن کو بھی آپ نے پیسے دیے کہا ہے ان کو خاص طور پہ فون کر کے بات کہہ دیں کہ وہ آپ کی قربانی جو ہے وہ کم از کم پہلے دن ہی کروانے کی کوشش کریں. آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں گے اور تمام جو ہے وہ جو بھی ضروری بات ہے وہ آپ کر لیں گے، تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اپنی طرف سے کوتاہی کری بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کا گناہ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیں گے بلکہ آپ کی طرف سے یہ بات مکمل ہو جائے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، تجھ سے فقط دل شاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے خدا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا اله الا الله محمد رسول الله دعاء لي سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك حبك أحب إلينا من نفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اے کریم آقا ہم تیرے آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ابو کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا اے اللہ گناہوں کو چھوڑنا آسان بنا نیکی تقوی طہارت والی زندگی اپنانا آسان فرما اے اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرما عاشقی والی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما اے اللہ جو بھی کام آپ کے لیے ناپسندیدہ ہیں اللہ ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ شیطان و نفس کے بہکاؤں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دنیا کے مشکل حالات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما عافیت والا معاملہ فرما مدد والا معاملہ فرما مہربانی والا معاملہ فرما اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما تکالیف پریشانیوں سے حفاظت فرما مصیبتوں سے حفاظت فرما اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما فتنہ مال سے حفاظت فرما فتنہ جمال سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا کی محبت کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما اے اللہ تمام فتن سے شرور سے اے اللہ برے نظریات سے برے عقائد سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرما اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نسبت کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ محفوظ فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ آپ کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جیسا آپ ہمیں بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے دور فرما اے اللہ اپنی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے روئے روئے میں جاری فرما اے اللہ ہر وقت اپنا استحضار نصیب فرما اپنا دھیان نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت نصیب فرما جو کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے مابین اے اللہ کے درمیان حائل ہو جائے اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما اے اللہ گناہوں کے خلاف ہمیں حفاظت نصیب فرما اے اللہ کب تک گناہ کرتے رہیں گے اے اللہ کب تک جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں گے اے اللہ ہمیں تو آپ نے اپنا بندہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا لیکن اے اللہ ہم گندہ بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اے اللہ اگر اس گندگی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تو اے اللہ آپ کو کیا منہ دکھائیں گے اے اللہ آپ کو کیا منہ دکھائیں گے اے اللہ ہمارے دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے اے اللہ ہمارے دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے اے اللہ قیامت کے دن اس دل کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اے اللہ مرنے سے پہلے اس دل کو قلب سلیم سے تبدیل فرما اے اللہ قلب سلیم سے تبدیل فرما اے اللہ اس قلب سقیم کو اے اللہ اس قلب سقیم کو قلب سلیم بنانے کی محنت میں جت جانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جو کسی جسمانی مرض کا شکار ہو وہ اپنا علاج کروانے کے لیے جت جاتا ہے اے اللہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتا ہے اے اللہ جو بیماری سے نجات کی جو بھی تدابیر ہیں اے اللہ ان کو کامل طور پر وہ اختیار کرتا ہے اے اللہ وہ اپنے آپ کو پورے نظام کے اندر داخل کر کے اپنا علاج کرواتا ہے. اے اللہ, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے اس بیماری کا علاج نہیں کیا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی, حتیٰ کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اے اللہ, آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کیسی کیسی مہلک روحانی بیماریوں کا شکار ہے. اے اللہ, ہمارے اندر غصے کی روحانی بیماری ہے. اے اللہ, ہمارے اندر شہوت کی روحانی بیماری ہے. اے اللہ, ہمارے اندر حرص اور حسد کی روحانی بیماری ہے. اے اللہ, ہمارے اندر بغض اور کینے کی روحانی بیماری ہے. اے اللہ, اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو دوسرا افضل سمجھتے ہیں. اے اللہ, تکبر کی عظیم روحانی بیماری. اے اللہ, جس کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر ایک ذرے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اے اللہ, ہمارے اندر تکبر کی روحانی بیماری. اے اللہ, پھر اس سے زیادہ بڑھ کر اے اللہ چھپی ہوئی عجب کی بیماری. اے اللہ, خود پسندی کی بیماری. اے اللہ, اپنی ذات سے محبت کی بیماری. اے اللہ, کیسی کیسی بیماریاں ہمارے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہیں, لیکن اے اللہ اس کے علاج کی طرف ہمیں خیال ہی نہیں ہے. اے اللہ, اس کے لیے ہم کوئی تدابیر اختیار نہیں کر رہے. اے اللہ, اس کے علاج کے لیے ہم نے کوئی سسٹم ابھی تک نہیں اپنایا. اے اللہ, اس کے علاج کے لیے ہم نے کسی سے ابھی تک رابطہ, کوئی تعلق ہی نہیں بنایا. اے اللہ, یہ ساری کی ساری مہلک بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک مہلک بیماری بھی ہمیں جہنم کے منہ میں دھکیلنے کے لیے کافی ہے, لیکن اے اللہ, ہمیں اس کی فکر نہیں. اے اللہ, اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے اللہ, ہم مریں گے اور ہمیں جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں حوالے کر دیا جائے گا. اے اللہ, ان مہلکات کے علاج کی طرف ہماری توجہ کو مبذول فرما. اے اللہ, اس کی طرف ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اے اللہ دھیان کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, جو کچھ بھی بن پڑتا ہے اے اللہ, مرنے سے پہلے ان بیماریوں سے پیچھا چھڑا لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, جو جن لوگوں کو اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی کہ روحانی ڈاکٹروں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, اے اللہ, ان کو روحانی ڈاکٹروں کے دیے ہوئے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اے اللہ اپنے احوال بتانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اپنا علاج کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ان غصے اور اے اللہ شہوت اور حسد اور حرص اور تکبر اور عجب کی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں کامل طور پر جان چھڑا کر کے اپنی رضا والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, زندگی گزرتی جا رہی ہے. اے اللہ, ہمیں ابھی تک نماز کی حضوری نصیب نہیں ہوئی. اے اللہ, ابھی تک وسوسوں سے اور اے اللہ برے خیالات سے ہمیں ہمارا پیچھا نہیں چھوٹا. اے اللہ, کب تک ہم یہ زندگی گزارتے رہیں گے؟ اے اللہ, کب تک ان گناہوں کی زد میں, شیطان اور نفس کی زد میں ہم زندگی گزارتے رہیں گے؟ اے اللہ, ہمیں ان سے محفوظ فرما. اے اللہ, ان سے ہمارا پیچھا چھوڑا. اے اللہ, ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما. ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما. اے اللہ, ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما. اے اللہ, آزمائشوں تکلیفوں کے راستے سے گزر کر کے راستے سے گزر کے اپنی اصلاح کروانے کے بجائے اے اللہ, اپنے اختیار سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, آسانیوں والا معاملہ فرما. اے اللہ, دنیا میں بھی آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ, موت کے وقت بھی آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ, مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ, منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ, قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. قبر کی پریشانیوں سے اے اللہ, قبر کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہم تو اپنے گھر کے اندر جہاں ہمیں تمام کی تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں, کھانے پینے کی بھی ہوتی ہیں. اے اللہ, سردی گرمی کی بھی تمام سہولت میسر ہوتی ہے. اے اللہ, تمام کی تمام ضروریات ہمارے لیے موجود ہوتی ہیں. اے اللہ, اگر وہاں پر ہمیں تنہا کچھ دن رہنا پڑ جائے تو اے اللہ, وحشت سے ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے. اے اللہ, ہم روحانی, اے اللہ, ہم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اگر ہمیں تنہا چھوڑ کر کے اپنے گھر کے اندر لوگ چلے جائیں. اے اللہ, قبر کے اندر, اے اللہ, قبر کی چھوٹی سی جگہ کے اندر تو ہم بالکل اکیلے ہوں گے. اے اللہ, وہاں تو کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گا. اے اللہ, وہاں تو ہماری ضروریات کی چیزیں بھی موجود نہیں ہوں گی. اے اللہ, سردی کے موسم کے اندر گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں. اے اللہ, گرمی کے موسم میں سرد کرنے والی کوئی چیز نہیں. اے اللہ, اگر بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. اے اللہ, تنہائی محسوس ہوگی تو اے اللہ, ہمارے ہم سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں. اے اللہ, ہم چیخیں گے بھی تو اے اللہ, ہماری آواز کو جواب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ, اس قبر کے اندر اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو اے اللہ, پھر ہم کہاں جائیں گے, ہم کیا کریں گے؟ اے اللہ, ہزاروں سال اس قبر میں رہنا ہے. اے اللہ, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنے سال اس قبر کے اندر رہیں گے, کتنا لمبا عرصہ اس قبر میں رہیں گے. اے اللہ, اگر آپ نے اس قبر کے اندر ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو اے اللہ, ہمارا وہ وقت کیسے گزرے گا؟ اے اللہ, وہ وقت کیسے گزرے گا؟ اے اللہ, ہمیں آپ کو اپنا ساتھی اس دنیا کے اندر بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, اپنی ولایت اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے سے آپ کی ولایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, گناہوں کا پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے گناہوں کا پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلا بیٹھے ہیں. اے اللہ پھر ہم آخرت کے اندر قبر کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں بھلائیں گے. اے اللہ ہمیں تو قرآن نے بتا دیا کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کو کہہ دیں گے کہ تمہیں بھی اس دن بھلا دیا گیا جس طرح تم نے ہمیں اس دن بھلا دیا تھا. اے اللہ جس طرح ہم نے دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلا دیا, اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ ہمیں بھلا دیں. اے اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا. اے اللہ اس دن آپ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے اللہ اور کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوگا. اے اللہ اے میرے پروردگار, اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر آپ کی یاد والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے انگ انگ میں ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرمانے کی محنت جاری کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ کب تک مخلوق کے فکروں کے اندر ہم پڑے رہیں گے؟ اے اللہ کب تک اس دنیا کے مسائل کے اندر گھرے رہیں گے؟ اے اللہ آپ کو یاد کرنے کی فرصت ہمیں کب ملے گی؟ یا اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے اطمینان عطا فرما دیجئے. اے اللہ مخلوق میں اطمینان ڈھونڈنے کی جو غلطی ہے, اے اللہ کب تک ہم یہ غلطی کرتے پھریں گے؟ اے اللہ کب تک ہم مخلوق کی طرف نظر اٹھائے دیکھتے رہیں گے کہ اس کی طرف سے ہمیں اطمینان نہ ملا, اس کی طرف سے ہمیں اطمینان نہ ملا, اس کی طرف سے ہمیں سکون نہ ملا, اس نے ہمارے ساتھ اچھی بات نہ کری؟ اے اللہ کب تک ہم مخلوق کے چہرے تکتے رہیں گے؟ اے اللہ مخلوق سے تو ہمیں کچھ نہیں ملنے کا. اے اللہ وہ تو اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما. اے اللہ مخلوق سے کٹ کر اے اللہ اپنی ذات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مخلوق سے کٹ کر اپنی ذات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی کامل محبت نصیب فرما. اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما. اے اللہ کلمے کے اوپر موت نصیب فرما. اے اللہ مقبول شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.